ہم جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اس وقت سعودی عرب میں ہیں اور وہاں پر وہ کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں.
I thank you for the creation of this great moment in history and for your massive investments in America and its industries and its jobs.
صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ سلمان آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز کر رہے ہیں. ہم گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سعودی عرب سے موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار اور نامور صحافی جناب ڈاکٹر خالد المائنہ اور امیر محمد خان. ڈاکٹر خالد المائنہ, میں آغاز آپ سے کروں گا. آپ یہ فرمائیے کہ یہ دورہ اس وقت صدر ٹرمپ صاحب کا سعودی عرب سے ہو رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جب صدر اوباما نے اپنی صدارت کا آغاز کیا تھا تو انہوں نے مصر سے مسلمانوں سے خطاب کیا تھا اور صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کا انتخاب کیا ہے. مشرق وسطی کی سیاست کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو اس فیصلے کی اور اس دورے کی کیا اہمیت آپ بتائیں گے؟
میں ابھی جیسے آپ بات کر رہے ہیں صدر ٹرمپ کو سن رہا ہوں.
جی,
اس نے جو کہا ہے سب ایبسٹریکٹس میں اس نے کہا, بات چیت کی کہ ٹیرر, اور ہی یوز دی ورڈ اسلامک ایکسٹریمزم اینڈ ٹیرر, لیکن انہوں نے سب یہ بھی کہا کہ عرب پیپل اور عرب مسلمز آر ڈائنگ اینڈ آل, لیکن اس نے دی ادر تھنگ وچ ہی ہیز ناٹ ڈن, کہ اس نے جوئش ٹیرر پر بات نہیں کیا, میانمار میں جو لوگ مر رہے بات نہیں کیا. تو اس نے ایک فارم آف ٹیرر وہ صرف یہاں کی بات کیا ہے. اور دی ادر تھنگ از وہ اب چاہے کہ نہ چاہے وہ حماس کو اس نے اس لسٹ میں ڈالا ہے. حماس از این الیکٹڈ باڈی, اب سب عرب جانتے ہیں, اینڈ نو بڈی ہیز سیڈ, سو اپنی طرف سے اس نے ڈالا ہے. تو آئی تھنک دس واز دا کاز آف ڈس اپوائنٹمنٹ لوگوں میں.
اچھا ڈاکٹر خالد المانا, یہ مجھے اور بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جو کہا جا رہا ہے بادشاہ سلمان نے جو تقریر کی ہے اس میں ایران کا بھی تذکرہ تھا, اور اس وقت ایسا کہا جاتا ہے مبصرین کی جانب سے کہ مشرق وسطی میں خاص طور پر ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک پراکسی وار ہو رہی ہے, اس کے نقطۂ نظر سے یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے سعودی عرب کے لیے اور اس کے اتحادیوں کے لیے؟
میرا خیال میں یہ جو پروکسی وار جیسے آپ کہتے ہیں یا کانفلکٹ یا رائیولری, یہ اٹ ول ناٹ ڈو گڈ ٹو اینی ون. ایریا از ویری اسمال کمپیریٹیولی, میں یہ گلف ایریا کی بات کر رہا ہوں. ایران از اونلی 25 منٹس فلائنگ ٹائمز اوے. ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک میں دوستی ہو, برادری ہو, اینڈ اٹ شوڈ بی ڈن. اب یہ جو سب پروکسی وارز ہو رہے ہیں, اگر یمن میں ہو یا سیریا میں ہو, آل دے آر ناٹ ہیلپنگ ایٹ آل. وی ول ناٹ پٹ دا بلیم آن اینی ون, لیکن ایران کو کچھ بھی کرنا ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ. اب یہ آبزرورز, پولیٹیکل آبزرورز, سی این این کے اور دوسرے, انہوں نے کہا کہ یہ روحانی کی جو ری الیکشن ہے وہ یہ ان کی امید ہے کہ سم تھنگ ول ہیپن. لیکن میرے خیال میں ایرانین گورنمنٹ ایز اے نیوٹرل آبزرور آلسو اوپنلی آ کے اپنے جو ہارڈ لائنرز کو سائڈ پر رکھ دیں.
اچھا ایک بات اور ڈاکٹر خالد مائنہ, کہ اس سے قبل روس بھی دو اسی قسم کی اسی نوعیت کی کانفرنس کا اہتمام کر چکا ہے, چیچنیا میں اور قزاقستان میں. کیا یہ ایک مسلم دنیا کی حمایت حاصل کرنے کے لیے روس اور امریکہ کے درمیان ایک مسابقت یا ایک مقابلہ ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر خالد المائنہ, اچھا میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. امیر محمد خان صاحب, آپ کو میں یہ پوچھوں گا کہ یہ بتائیے مجھے کہ اس وقت تو سعودی عرب میں کتنا جوش و خروش ہے اس دورے کے حوالے سے؟
اس وقت تمام عوام, نہ صرف سعودی بلکہ یہاں پر مقیم باقی نیشنز بھی, باقی قومیوں کے لوگ بھی اس پورے دورے کو, اس کی ایکٹیویٹیز کو بہت ہی قریب سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ ہوٹلز کے اندر بھی جب تقریر کر رہے ہیں ٹرمپ تو لوگ تقریر سن رہے ہیں, پھر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن بھائی تقریر کے دوران لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس یہ جو علاقہ ہے سعودی عرب اور خلیجی ممالک, یہاں پہ پہلے ہی سے ٹیررزم کے خلاف بہت زیادہ صفحے لوگوں نے باندھ رکھی ہیں, حکومتیں تمام ٹیررزم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب یہ امریکہ کی طرف سے آیا ہے, اور ٹرمپ کی طرف سے جو ٹرمپ دوران انتخابات وہ اس پورے علاقے کے مسلمانوں کے جو لوگوں سے پہلے سنا گیا ہے سعودیز کے خلاف جو باتیں کی تھیں, لیکن اب یہاں آ کر انہوں نے جو باتیں کری ہیں یہ بڑی مختلف ہیں, اور یہ سچنا بڑے خوش آئند ہیں ان دونوں ممالک کے دوستی کے حوالے سے.
اچھا ڈاکٹر خالد المینا, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, میں نے ایک سوال یہ آپ سے اور کیا تھا کہ ابھی گزشتہ دنوں روس نے بھی دو مسلم ممالک کی کانفرنسز کی ہیں, ایک چیچنیا میں اور ایک قزاقستان میں, اور اب یہ جو سربراہ کانفرنس ہو رہی ہے سعودی عرب میں ریجنل سبمٹ آف مسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹس, تو کیا یہ ان دونوں طاقتوں کے درمیان کوئی مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک مسابقت کی صورت ہے, مقابلہ ہے؟
اب دیکھیے صاحب, افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کنٹریز 57 ہیں, حمایت کے لیے ادھر یا ادھر جاتے ہیں. میرے خیال میں اگر یہ مسلمان کنٹریز مل کر اپنے خود کوئلیشن, اپنا خود ڈیفنس, اپنے خود سوسائٹل پروگریس, یہ جو سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے, ود آؤٹ اسٹیبلٹی دیر از نو سیکیورٹی, ود آؤٹ ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی دیر از نو سیکیورٹی. ہم ہر وقت سیکیورٹی کے لیے ملٹری اینگل کو دیکھتے ہیں, میں یہ سیوک سینس میں دیکھتا ہوں کہ اگر تعلیم ہو, آزادی ہو, فریڈم آف ایکسپریشن ہو, دیٹ از دا سیکیورٹی فار اینی کنٹری. صحیح بات ہے کہ دیر آر سم پیپل ہو وش یو بیڈ, کافی القاعدہ ہیں یا آپ کے داعش ہیں, ادر ٹیررسٹ آرگنائزیشن زیادہ, لیکن میرے خیال میں اگر ہم ان کو ایریڈیکیٹ کریں یا وائپ آؤٹ کریں تھرو اے نیریٹو, تھرو آئیڈیولوجیکل کانفرنٹیشن, رادر دین کہ ہم ان کو مار دھاڑے, تو اگر آپ مارتے ہیں تو دوسری جگہ سے آتے ہیں.
ایک آخری بات ڈاکٹر خالد المینا, آپ سے مجھے اور یہ سوال کرنا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ اس وقت جو تین ابراہیمی ادیان کے ملکوں کا ہو رہا ہے اور ان جگہوں کا ہو رہا ہے جہاں ان ادیان کے ماننے والوں کی اکثریت ہے, تو کیا یہ دورہ آئندہ چل کر ان تینوں ادیان کے ماننے والوں کے درمیان کسی اتحاد اور اتفاق کا سبب بن سکتا ہے, بنیاد بن سکتا ہے اس کے لیے, اس لیے کہ یہاں سے وہ جائیں گے اسرائیل, اس کے بعد ویٹیکن بھی جائیں گے, کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟
اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں, دیکھیے صاحب ہر ڈیپینڈ ہوتا ہے اسرائیل پر, اور میں کچھ کوشش کر رہا تھا لکھنے تو میں نے کہا کہ نہیں, میں رکوں گا جب یہ اسرائیل میں ختم ہو. پوپ کے ساتھ تو آپ جانتے ہیں, پوپ فرانسس از اے گڈ مین, وہ نان پولیٹیکل آدمی,
بالکل جی,
لیکن اسرائیل میں اگر یہ کہہ سکتا ہے کہ اسٹاپ آپریشن, اسٹاپ آکوپیشن, اسٹاپ ایکسٹریمزم اینڈ کلنگ, تو پھر میں اس کی بات کو اعتبار کروں گا.
ڈاکٹر خالد المینا, امیر محمد خان صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے موجود ہیں جناب سلمان جاوید صاحب, جن کا تعلق ہے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ کنٹمپریری ریسرچ سے دہشت گردی. جی خالد المینا صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سلمان جاوید صاحب, بنیادی طور پر یہ دورہ جو ہے اس میں ایمفیسس جو ہے وہ رکھا گیا ہے اس بات کے اوپر کہ دہشت گردی کے خلاف کس طرح سے جنگ کی جائے, کس طرح سے اس کو شکست دی جائے, اور پاکستان جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف ایک فرنٹ کنٹری ہے لڑنے والوں میں, اس کے وزیر اعظم بھی پاکستان سے آئے ہیں اس میٹنگ میں شرکت کے لیے اور وہ تقریر بھی کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ ان کا ایک کلپ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا, اس کو سن لیتے ہیں, پھر اس پہ آپ سے کمنٹ لیتے ہیں.
This is not a battle between different faiths, different sects, or different civilizations. This is a battle.
صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ یہ مختلف عقائد کے درمیان جنگ نہیں ہے, مختلف فرقوں کے درمیان جنگ نہیں ہے, مختلف سوچوں کے درمیان جنگ نہیں ہے, یہ وحشی مجرموں کے خلاف جنگ ہے جو ہر مذہب کے اچھے لوگوں کو اور انسانی زندگیوں کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یہ بتائیے کہ جو نئے گلوبل سینٹر کا افتتاح کیا ہے اور آج وہاں ہوا ہے, اور جس پر وہاں پر اس وقت سارے سربراہان مملکت موجود ہیں, 20 سے زیادہ مسلم عرب ملکوں کے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے اوپر کوئی واقعی اثر پڑے گا؟
بہت شکریہ جعفر صاحب آپ کا دوبارہ مجھے اس موضوع کے اوپر کچھ بات کرنے کے لیے موقع دینے کا. اگر ہم اس وقت جتنی بھی یہ موو امریکہ کی، یو ایس کی، ٹرمپ کی دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ کوزی ہونے کی، تو اس کا ایک پس منظر ہے
جی.
اس پس منظر کو جاننے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو صرف ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم کے ساتھ نتھی کر کے مت دیکھیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت ان کی جو اسٹریٹجک مینوورنگ ہے، جو ان کے اسٹریٹجک گولز ہیں، وہ کیا ہیں
جی.
مسلم ممالک کے بھی، سعودی عرب کے بھی، اور بالخصوص امریکہ کے. پس منظر کے اندر پھر ہمیں دو جہتیں نظر آتی ہیں. ایک ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت جس طرح بھی سوچا کر رہے، ڈاکٹر خالد نے بھی بات کی اور آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ رشیا اور امریکہ کا جو ایک ایٹیچیوڈ ہے ایک دوسرے کی طرف اور ان کے جو آپس میں ایک مقابلہ ہے، اس کی ایک دوڑ ہے. اور دوسری جہت جو ہے وہ مسلمانوں کے وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ریڈیکل ایلیمنٹس جو ہیں وہ ابھر ابھر کے سامنے آتے ہیں. دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ چاہے ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ سے اٹھ کے سعودی عرب میں جاتے ہیں، پہلا ان کا فورن وزٹ ہے اور وہ پہلا وزٹ ہی انہوں نے مسلمانوں کے ایک ایسے ملک کی طرف کیا ہے جو
انتہائی مقدس ہے،
مقدس بھی ہے اور ایک کانفلکٹ سے بھی دو چار ہے
جی.
اور بہت سارے مسلم ممالک کے سربراہان، تقریباً 50 ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ وہاں پر اس وقت موجود ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جو آپ بات کر رہے تھے کہ شاید ٹرمپ جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک حمایت حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ جانا چاہ رہا ہے. تو یہ بات کچھ حد تک تو ٹھیک ہے، رشیا اور ٹرمپ اپنے اپنے مقابلے کی دوڑ کے اندر اس مسابقت کو ضرور سامنے رکھیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور باقی مسلم ممالک، اور بالخصوص سعودی عرب کی طرف میں اشارہ کروں گا، وہ بھی کچھ حد تک اس بات کے اوپر دوبارہ قائل ہوتا نظر آتا ہے کہ وہ کسی ایک بڑی طاقت کی طرف اپنا پلڑا جو ہے اس کو جھکا دے. کیونکہ ایران کے ساتھ ہمیں واضح ایک نظر آتی ہے رشیا کی حمایت، تو سعودی عرب کے پاس چونکہ سیریا کے ایشو کے بعد کچھ معاملات واشنگٹن کے ساتھ بہتر نہیں تھے، تو ٹرمپ کی صورت میں ان کو شاید دوبارہ ایک ایسی امید کی کرن نظر آ رہی ہے جس کے ذریعے وہ کسی ایک طاقت کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے مڈل ایسٹ کے اندر اپنے جو اسٹریٹجک گولز ہیں ان کو برابری کی سطح پہ شاید دوبارہ لے کر آنے کی کوشش کریں. اب آتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف، جو کہ ان کا گلوبل سینٹر جو یہ بنا رہے ہیں کمبیٹنگ فور کمبیٹنگ
ٹیررزم جی.
اس میں دیکھیں جو پس منظر میں نے جو بات کی، جس کی طرف اشارہ کیا کہ مسلمانوں کے وہ مسائل، جس طرح ابھی ڈاکٹر خالد صاحب نے بھی ذکر کیا اسرائیل کی طرف، وہ مسائل جن کی وجہ سے ریڈیکل آئیڈیالوجی جو ہے وہ سامنے ابھر کے آتی ہے اور اس کو ریڈیکل ایکسٹریمسٹ یا آئیڈیالوگ جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کیا وہ ٹرمپ کی اسپیچ کے اندر ڈلیور ہوئے؟ ابھی تک جو ہمارے پاس ایکسپیکٹس آئے ہیں یا جو کلپس آئے ہیں اس کے مطابق انہوں نے ان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا. کیا انہوں نے کشمیر کے اوپر کوئی بات کی، جس کے جہاں پر اس وقت ایک بہت بہت خونریز قسم کی جو تحریک ہے وہ چل رہی ہے، جو پچھلے 10-15 سالوں میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی؟ کیا انہوں نے افغانستان کے اوپر کوئی خامہ فرسائی کی؟ کیا انہوں نے لیبیا اور عراق کے بارے میں کوئی بات کی؟ غرض یہ کہ کسی بھی ایسے مسلم ملک جس کے اوپر اس وقت، یا سیریا کے بارے میں کوئی بات کی جس کے اوپر اس وقت کوئی ایشوز کھڑے ہوئے ہیں، ٹرمپ نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، بلکہ ٹرمپ نے ان پراکسیز کو ٹارگیٹ کیا ہے جس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یا تو وہ خود کھڑے ہیں یا ان کے مقابلے کی طاقتیں کھڑی ہیں. تو بنظر غائر اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ شاید ہمیں ایک ڈھکوسلے سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا، ایک سیریس ایفیکٹ نظر نہیں آتی اس کے اندر.
اچھا میں جی فرمائیے جی.
جی ہمیں اسٹریٹجک گولز کی طرف اپنی موومنٹ زیادہ نظر آتی ہے بنسبت اس چیز کے کہ ہم ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی، اس کے خلاف ایک نیریٹو جس کو ہم نے کھڑا کرنا ہے، وہ اس کے بارے میں شاید یہاں پہ کوئی بات زیادہ نہ ہو سکے. دوسری بڑی غلطی سعودی عرب جو کرنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اور بالخصوص ان ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجز کے اندر جو اس طرح کی بڑی طاقتیں ہیں ان کے متعلق ایک خاص نظریہ پایا جاتا ہے. 9/11 سے پہلے بھی جب اسامہ بن لادن نے القاعدہ کی بنیاد رکھی تھی اور امریکہ کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کیا تھا، اور 9/11 کے بعد بھی طالبان کی صورت میں اور جتنے بھی پھر آئیڈیالوجز ہمارے سامنے آئے، چاہے وہ داعش ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے، چاہے وہ کوئی اور ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے حامل لوگ ہیں، ان سب کا جو ٹارگیٹ، جو بڑا ٹارگیٹ وہ اپنا بتاتے ہیں وہ امریکہ کو اور اس طرح کی جتنی باقی طاقتیں ہیں جو اس میں ناٹو اور باقی ممالک ہیں وہ شامل ہیں. سعودی عرب کو بجائے اس کے کہ وہ ٹرمپ کو ایک بہت خصوصی طریقے سے یہاں پہ لے کر آتے، ایک برابری کی سطح پہ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ایک معاملہ کرنا چاہیے تھا، تاکہ अभी जो मुसलमानों के अंदर एक काउंटर टेररिज्म का जो नैरेटिव हमने बिल्डअप करने की बात कर रहे हैं, उसके अंदर अब इस बात को दोबारा बढ़ावा मिलेगा कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के साथ दोबारा से कूजी होके मुसलमानों के खिलाफ और इन आइडियोलॉग के खिलाफ और इन एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ दोबारा कार्रवाई का आगाज करेगा, और उसकी वजह से जो सिमर कर रही हैं कुछ चीजें मुसलमानों के रैंक्स के अंदर, रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर, वो दोबारा से उभर के सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक, अगर हम इसको थोड़ा सा ब्लंटली पुट करें, तो शायद एक अच्छी मूव नहीं थी सऊदी अरब की तरफ से इतना इस दौरे को प्रोजेक्ट करने की।
अच्छा तो, जी फरमाइए।
जी बोलिए।
डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, सदर ट्रंप ने जो तकरीर की, उसमें उन्होंने एक मखसूस इलाके का या मखसूस कुछ नौइयत की दहशत गर्दी का जिक्र नहीं किया है, बल्कि अगर आप उनको सुने, मैं एक उनका स्क्रिप्ट है जो छोटा सा एक जुमला है वो सुनवाता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि वो तो पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं।
Terrorism has spread all across the world, but the path to peace begins right here on this ancient soil in this sacred land.
वो ये कह रहे थे कि दहशतगर्दी सारी दुनिया में फैल चुकी है, लेकिन अमन का रास्ता यहाँ से शुरू हो रहा है, इस मुकद्दस और कदीम सरजमीन से, और अमेरिका आपके साथ खड़ा हुआ। यानी उन्होंने बिल्कुल ये बात वाजे की है कि अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ वो जहाँ भी हो, दुनिया में जिस तरह से भी हो, वो जद्दोजहद के लिए तैयार है। आप क्या कहेंगे इस बारे में?
देखें, मैं दोबारा इससे अपनी बात की तरफ रिएक्ट करूंगा कि ट्रंप की स्पीच राइटर जो हैं वो स्टीफन मिलर हैं। स्टीफन मिलर वही स्पीच राइटर हैं जिन्होंने मुस्लिम बैन की जो स्पीच थी ट्रंप की वो लिख के दी थी। तो ये एक पोलिटिकल मूव जो है वो ज्यादा नजर आती है बनिस्बत इस बात के कि हम कोई सीरियस एफर्ट जो है वो ट्रंप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से उसमें हमें देखने को मिले। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि लेट 90s के अंदर जब ट्रंप, जब यूएस और सऊदी अरब बहुत ज्यादा अपने पीक पे थे अपने रिलेशन के, उस वक्त टाइम्स मैगजीन के अंदर एक कवर स्टोरी आई थी और उसका टाइटल जो था वो था स्लीपिंग विद द जायंट, और उसके अंदर एक इनसाइट थी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की माइंड की कि वो अपने क्या सोचते हैं सऊदी अरब के बारे में। और उस वक्त की जो स्टोरी है वो उससे मुख्तलिफ नहीं है जो अभी हमें पिछले छह सात सालों में नजर आई है वॉशिंगटन और रियाद के दरमियान जो हालात बिगड़े हैं उनका वो एक मजहर था। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ईरान जो है उसकी बैकडोर बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो भी चल रही है अमेरिका के साथ। सऊदी अरब को इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि एक तरफ रशिया जो है वो भी ईरान के साथ खड़ा हुआ है, दूसरी साइड पर यूएस ने भी अपने दरवाजे निगोशिएशन के लिए बंद नहीं किए अभी तक ईरान के लिए। तो सऊदी अरब के पास और कोई चारा नहीं था शायद कि वो ट्रंप को या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा से एक रास्ता दें सऊदी अरब और मुस्लिम ममालिक की तरफ। दूसरी तरफ अगर हम ट्रंप को देखें तो ट्रंप ने जिस बात का जिक्र किया है, मैं अगेन अपने पॉइंट की तरफ वापस आऊंगा कि उन्होंने टेररिज्म का इन जनरल तस्करा जरूर किया है, लेकिन क्या उन्होंने टेररिज्म के उन मुबादियात की तरफ इशारा किया अपनी स्पीच के अंदर जिसके वजह से मुसलमानों के अंदर एक इज़्तिराब की कैफियत जो है वो पाई जाती है, और उसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज जो हैं उनको मौका मिलता है अलकायदा और दाई जैसी तंजीमों को बनाने का और फिर उनको आगे बढ़ाने का।
अच्छा, इस वक्त हमारे साथ तो जनाब शाहिद जावेद बरकी साहब वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हम इस दौरे के इकोनॉमिक आस्पेक्ट पर बात करेंगे। एक ब्रेक पर जाने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है जनाब कि ये फरमाइए पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या रोल प्ले कर सकता है? उसके वज़ीर आज़म इस वक्त वहाँ मौजूद हैं और वो ख़िताब भी करेंगे।
इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, पाकिस्तान के एक जनरल को सऊदी अरब ने बाकायदा दरख्वास्त के साथ अपने पास बुलाया है, और इसलिए बुलाया है कि जो एक मुस्लिम ममालिक का इतिहाद की जो उन्होंने फौज बनाई है जो कि सऊदी अरब के कहने पे बनाई गई है उसको लीड कर सके। अब जब पाकिस्तान की तरफ से एक डिफेंस शील्ड का पैक्ट जो है या एक डिफेंस शील्ड का मैकेनिज्म जो है वो दिया जा रहा है सऊदी अरब को, तो उसके अंदर अगेन यूएस के साथ जो है वो बहुत ज्यादा खूबी होने की या उसको उसका उसका उसको सामने दिखाने की शायद बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी जो कि सऊदी अरब ने बहरहाल पिछले दो तीन दिन में दिखाया है। तो पाकिस्तान के ऊपर इसका स्पिल ओवर इफेक्ट डेफिनेटली आएगा क्योंकि पाकिस्तान के बराबर में ईरान है और पाकिस्तान के अपने अंदर भी ईरान के पास सबसे ज्यादा एक अहले तशरी की आबादी है। اب پاکستان کے اندر آلریڈی ایک مسئلہ چل رہا تھا جس کو کچھ لوگوں نے ایکسپلائٹ بھی کرنے کی کوشش کی, اور اس کو سیکٹیرین جو ہمارے فالٹ لائن ہے اس کی طرف انہوں نے اس کو لے کے جانے کی کوشش کی جب جنرل راحیل شریف کا مسئلہ چل رہا تھا فوج عراق کے ساتھ. اب اس موقع کے بعد ایک سائڈ پہ رشیا ہے, ایک سائڈ پہ ایران ہے, اور ایک سائڈ پہ وہ آئیڈیالوجیز ہیں سیکٹس کی جو کہ سامنے سامنے کھڑی ہوں گی. تو پاکستان جو ہے اس کے لیے بلکہ اب ایک مشکل مرحلہ سامنے شاید آئے گا جس کے اندر اس کو ایک بیلنس لے کے چلنا ہوگا, جس میں وہ سعودی عرب کو بھی ایک اسٹریٹجک ایلائی کے ساتھ ساتھ رکھ سکیں, وہ اپنے نیبرہڈ کو بھی بہت زیادہ غصے میں نہ آنے دیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو سیکٹیرین فالٹ لائن پاکستان کے اندر ہے, ایک تو ہماری ایکسٹریمسٹ فالٹ لائن دوسری چل ہی رہی ہے جس میں ٹی ڈی پی اور داعش موجود ہے, لیکن ایک جو سیکٹیرین فالٹ لائن ہے اس کو دوبارہ سے ابھرنے نہ دے. تو اس کے اندر پاکستان جو ہے اس کا کردار اس وقت نہ صرف گلوبل بلکہ اس کو واپس فوکس کرنا پڑے گا اپنے اندرونی معاملات کی طرف, جہاں پہ یہ رد الفساد کا معاملہ چل رہا ہے, تو اس کے اندر وہ جتنے بھی ایسے آرگنائزیشن ہیں ان کے اوپر ایک کڑی نظر رکھے, اور ان کو جہاں ہارڈ پاور کا استعمال کرے وہاں ساتھ ساتھ اپنی سافٹ پاور کو بھی دوبارہ سے سامنے لے کر آئے. ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ڈاکٹر خالد نے جس کی طرف ذکر کیا تھا, یہ جو گلوبل ٹیررزم کا انہوں نے سینٹر بنایا ہے, سعودی عرب کے اندر آلریڈی ایک ایسا بندوبست موجود ہے جس کے اندر وہ ایک ایسا خاندان موجود ہے جس کے پاس ان کی جتنی بھی شرعی معاملات ہیں وہ جاتے ہیں. سعودی عرب کو چاہیے تھا کہ وہ اس خاندان کو سامنے لا کر اس خاندان کے جو اسکالرس ہیں اس کے ذریعے اس کاؤنٹر ٹیرر نیریٹو کی جو اسٹریٹجی ہے یا اس کا جو ایک نیریٹو ہے اس کو سامنے لے کر آتے. پاکستان کے اندر بھی اسی ماڈل کو ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور پاکستان کو بھی اسی ماڈل کی طرف جانا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جب بھی آپ کسی ایسی طاقت کو ساتھ ملاتے ہیں جو جس طرح کی یو ایس ہے یا رشیا ہے, تو اور آپ اپنے جو ڈومیسٹک ریسورسز ہیں ان کو آپ پس پش ڈال دیتے ہیں نیریٹو کی فائٹ کے اندر, تو پھر آپ ہیومن ریسورس کی جو سپلائی ہے اس کو کبھی بھی بند نہیں کر سکیں گے ان آرگنائزیشن کی طرف جانے سے.
بہت شکریہ سلمان جاوید صاحب. اور اب میرے اگلا موضوع جو ہے وہ اکنامک امپیکٹ ہے اس دورے کا. شاید جاوید برکی صاحب جی, میں ذرا سا ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, اس کے بعد پھر میں آپ کو زحمت دوں گا.
بہت شکریہ.
سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے,
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے, اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں, اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
ویلکم بیک جناب شاہد جاوید برکی صاحب. آپ کا تعلق اقتصادیات سے ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ کی بڑی گہری نظریں ہیں ساری دنیا کی اقتصادیات کے اوپر. صدر ٹرمپ صاحب نے اپنی انتخابی مہم کے دوران بار بار اس بات پر امفیسس کیا تھا کہ ملک کی معیشت کو بہتر بنائیں گے, زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع یہاں پیدا کریں گے, اور ایسی صورتحال پیدا کریں گے کہ اقتصادیات بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. اب یہ دورہ ہوا ہے, 110 بلین ڈالر سے زیادہ کے سودے ہوئے ہیں سعودی عرب کے ساتھ ہتھیاروں کی فروخت کی. اس کے علاوہ سعودی عرب یہاں انویسٹ بھی کرے گا. اس کے علاوہ انہوں نے بحرین کے بادشاہ کے ساتھ یہ ملاقات کی ہے آج ریاض میں, اور ان کے بادشاہ کو یقین دلایا ہے کہ حکومت تو جو کئی ارب ڈالر کے ملٹری جیٹ طیاروں کے سودے ہیں ان کو حتمی شکل دے گی. اس لیے اور ان کا کہنا تھا کہ اوباما حکومت میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے تھے جو یہاں پر اوباما صاحب نے حقوق انسانی کے بارے میں کنسنس کے سبب اس کو ہولڈ کر لیا تھا, لیکن اب امریکہ اس سودے کو حتمی شکل دے گا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ امریکہ میں معیشت کو بہتر بنانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے؟
یہ مجھ سے سوال کیا آپ؟
جی جی
جی, یہ لائن کٹ گئی تھی تو میں نے پوری بات نہیں سنی, لیکن جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے اس کو بینیفٹ کیا ہوگا, مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. یہ 110 بلین ایکسپینڈیچر کی بات کر رہے ہیں. یہ دس از آلریڈی فیکٹڈ ان, اس پہ کام کافی عرصے سے ہو رہا ہے. اور دوسرا, سعودیز نے یہ اگری کیا ہے یونائیٹڈ اسٹیٹس کی کمپنیز کے ساتھ کہ بہت سارا کام جو نیا آئے گا وہ سعودی عربیہ میں ہوگا. 50-50 ڈویژن کی بات ہو رہی ہے. تو امریکہ اتنی بڑی اکانومی ہے, اس میں $10 بلین اے ایئر انفیوژن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
اچھا, دوسرے یہ بتائیے مجھے کہ نہ صرف یہ کہ بلکہ جو انہوں نے فردر انویسٹمنٹ کے لیے کہا ہے, پھر بحرین کے ساتھ بھی سودے ہو رہے ہیں ہتھیاروں کی فروخت کے, تو کیا یہ مجموعی طور پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا امریکن اکانومی کے اوپر؟
نہیں, مجھے نہیں, میرا نہیں خیال امریکن اکانومی پہ جو اثر پڑے گا وہ تھرو ٹریڈ ہوگا, اور ٹریڈ چائنا, ایسٹ ایشیا, یورپ, کینیڈا, میکسیکو, ان ملکوں کے ساتھ جو ٹرمپ نے کیا ہے, جو جس طرح ان کو ٹریٹ کیا ہے, اس کا بہت برا اثر پڑے گا. اور یہ سعودیز کو پیسہ دینا یا سعودی سے پیسہ لانا اپنے ملک میں یا بحرین سے کرنا, اس کا فرق نہیں پڑے گا.
اچھا, تو ان کو مطلب جو انہوں نے کمٹمنٹس کیے تھے اپنی کیمپین کے دوران معیشت بہتر بنانے کے لیے, تو آپ کے خیال میں کیا اقدامات جو ہیں وہ اس سلسلے میں متاثر کر سکتے ہیں معیشت کو اور مثبت ثابت ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں, میں تو میری بڑی کلیئر تھنکنگ ہے اس کے بارے میں. مجھے ٹرمپ کا نہ تو اکنامکس سمجھ آتی ہے نہ ان کی پالیٹکس سمجھ آتی ہے. اکنامکس میں, جہاں تک اکنامکس کا تعلق ہے, انٹرنیشنل ٹریڈ کا بہت بڑا اثر ہے. جو امریکہ نے ترقی کی ہے پچھلے 50-60 سالوں میں, وہ ٹریڈ کی وجہ سے کی ہے. جو نقصان ان کو پہنچا ہے وہ ٹریڈ کی وجہ سے نہیں پہنچا. وہ یہ جو انہوں نے یہ جاب لاسز کی بات کرتے ہیں, یہ بار بار ٹرمپ جابس جاب جابس کی بات کرتے ہیں, یہ اکانومسٹ میں اکانومسٹ کا اگریمنٹ ہے آپس میں, اور میں اس میں شامل ہوں, کہ یہ جو بے روزگاری بڑھی ہے ان کی رسٹ بیلٹ میں, وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوئی ہے, ٹریڈ کی وجہ سے نہیں. تو ٹرمپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے تھی, جو بالکل نہیں کر رہا ہے, اور نہ ہی ان کے جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو زیادہ علم ہے اس کے بارے میں, کہ امریکن لیبر فورس کو ری ٹرین کرنا پڑے گا. جو نئے جابز آ رہے ہیں ان کے لیے ان کو تیار کریں. جو جابز روبوٹس یا ٹیکنالوجی کی طرف چلے جائیں گے ان کو یہ ریوائیو نہیں کر سکتے. یہ پہلے چائنا کے پیچھے پڑ گئے تھے, پھر وہ اس نے کہتے ہیں 10 منٹ میں سمجھا دیا اس کو کہ کیا ایشوز ہونے چاہیے. اب یہ کینیڈا اور میکسیکو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح نہیں, ان کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ ایز یو کین ٹیل, آئی ایم ناٹ اے گریٹ ایڈمائرر ٹرمپ کا. یہ بڑے نی جرک ریئیکشنز ہیں. یہ جو آپ نے سنی ہوگی ان کی سعودی عربیہ میں تقریر, آئی ایم باڈرڈ بائی اٹ, کیونکہ انہوں نے بالکل مختلف پوسچر اڈاپٹ کیا ہے کمپیئر ٹو اوباما. اوباما نے 8 سال پہلے تقریر کی تھی, اس میں اس تقریر میں اس نے ایک تو یہ کہ میں بڑی عزت کرتا ہوں اس مذہب کی, اور میں بڑا زبردست مذہب ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ آپ کو اپنا گھر سنبھالنا پڑے گا. انہوں نے بالکل وہ بات نہیں کی. یہ جو ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, یہ ٹیررزم اور اسلام, انہوں نے وہ بار بار وہ اسلامک ٹیررزم کا ذکر کیا. اسلام کا اور ٹیررزم کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. جو کنیکشن ہے وہ اکنامکس اور ٹیررزم کا ہے. یہ جو ایجپٹ میں اب ہو رہا ہے, جس کو یہ پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں, جو آپ اگر ڈیموگرافی کی طرف آپ دیکھیں تو بہت ینگ پاپولیشنز ہیں. ان ینگ لوگوں کو بالکل احساس نہیں ہے کہ ان کی اکانومی ان کو کچھ ڈیلیور کر سکے گی, اور پولیٹیکل میں حصے میں بالکل ان کو شامل نہیں کیا جا رہا. وہاں سے یہ ٹیررزم آ رہی ہے. یہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ شخص بار بار اسلامک ٹیررزم کی بات کر کے یہ اور آرڈنری مسلمانوں کو پریشان کرے گا.
بہت شکریہ شاہد جاوید برقی صاحب آپ کا. سامعین یہ تھے جناب شاہد جاوید برقی صاحب جو ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اکنامک امپیکٹ پر اس دورے کے. اب ہم کچھ مزید گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنان صاحب ہیں جن کا بنیادی طور پر تعلق یہاں واشنگٹن کے مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے لیکن ان دونوں ہی پاکستان میں پڑھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب اس دورے کے بعد سعودی عرب کے وہ اسرائیل جائیں گے صدر ٹرمپ صاحب اور اس کے بعد وہاں پر اسرائیلی لیڈروں سے ملاقات کریں گے. پھر صدر محمود عباس جو فلسطینی صدر ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوگی. وہاں سے وہ ویٹیکن جائیں گے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دورے میں کوئی ڈیولپمنٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ فلسطینی مسئلہ جو ایک عرصہ دراز سے الجھا ہوا ہے وہ کسی حد تک کسی مرحلے پر کسی اسٹیج پر سلوشن کے قریب پہنچ سکے؟
اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ جو دونوں فریق ہیں فلسطینی اور ایک طرف اور دوسرے اسرائیلی ان میں ان کا موقف کیا ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. ابھی جو پانچ منٹ پہلے جو تقریر کی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب میں اس میں انہوں نے جہاں بہت سی اور جو مسلمان تنظیمیں ہیں جیسا حزب اللہ ہے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا, اس کے ساتھ انہیں حماس کو بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا. اب بات یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ فلسطینیوں کا بہت اہم حصہ ہے اور تقریباً آدھی آبادی جو حماس والے الیکشن جیت کے بھی آئے ہوئے ہیں فلسطینیوں کی ان کے ساتھ ہے. تو جب آپ شروعات ہی ایسی کرتے ہیں کہ آپ فلسطینیوں میں ایک تقسیم ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ جو آدھا حصہ ہے یا آدھے سے بھی کم اس کو اگر آپ ساتھ ملا کر کوئی صلح صفائی کی بات کریں تو وہ نان سٹارٹر ہے. نمبر ایک. نمبر دو, اصل ان کا ٹیسٹ آئے گا اگر یہ اسرائیلیوں کو قائل کر لیں کہ جو بستیاں وہ ویسٹ بینک میں بنا رہے ہیں اور بناتے چلے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ نے بھی ان کو بہت مرتبہ منع کیا. جان کیری نے جو اپنی تقریر کی تھی اخیری صدر اوباما کے ٹینیور سے دو دن پہلے انہوں نے بہت زور دے کے کہا تھا کہ آپ یہ سیٹلمنٹس کو بند کریں, نہیں تو یہ دو سٹیٹس نہیں بن سکتی. یعنی فلسطین کی جو ریاست ہے وہ وہاں پہ نہیں بن سکتی اور پھر جب آپ ون سٹیٹ میں آئیں گے تو آپ کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. اب بات یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ اسرائیل کو قائل کر لیں گے کہ وہ نہ صرف بستیاں بنانی بند کرے بلکہ ان کا ریورسل بھی کرے, اس لیے وہاں تو کوئی زمین بھی نہیں رہ گئی کہ جس کے اوپر فلسطینی سٹیٹ بن سکے. جیروسلم کا جہاں پر معاملہ ایسٹ جیروسلم کا, وہاں پہ بھی اسرائیلی ان پہ زور ڈال رہے ہیں کہ یہ تل اویو سے سفارت خانہ امریکہ کا اٹھا کر اور جیروسلم میں لے آئیں. اس پہ ابھی وہ کمیٹڈ نہیں ہیں, کوئی وہ بات نہیں کر رہے. تو اگر انہوں نے سفارت خانہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پہ لائیں گے جیروسلم میں تو پھر تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. پھر تو یہ جو معاملہ ہے فلسطین کا یہ تو پھر اتنا طول پکڑ جائے گا اور یہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا. اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں کرتے تو پھر اسرائیل ان سے شدید ناراض ہو جائے گا اور اس وقت اسرائیل میں ایک بڑی ایکسٹریمسٹ قسم کی حکومت ہے جو کہ ان کا موقف اتنا مضبوطی سے وہ اس پہ قائم ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ صدر ٹرمپ کی بات نہیں مانیں گے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ ایک دورہ کرنے سے اور ایک دفعہ کہنے سے معاملے حل ہو جائیں گے. اور یہاں میں ایک بات کہتا چلوں کہ انہوں نے جو فریڈمین امبیسڈر فریڈمین جو اسرائیل پہ امریکہ کا ابھی لگایا ہے صدر ٹرمپ نے
جی,
وہ تو انکریج کرتے ہیں سیٹلمنٹس کو بلکہ وہ فنڈنگ بھی کرتے رہے ہیں امریکہ سے, تو وہ تو بہت بڑے حامی ہیں سیٹلمنٹس کے. تو یہ زگ زیگ اور جو کانٹرڈکشنز ہیں پالیسی میں یہ لگتا ہے کسی رخ پہ مثبت رخ کی طرف نہیں لے جائے گا بلکہ یہ اور زیادہ کنفیوژن پیدا کرے گا اور اس سے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ان کو کوئی اس قسم کی کامیابی ہوگی. جوں کا تو معاملے نہیں رہ سکتے کیونکہ ہر روز فلسطینیوں کا اور اسرائیلیوں کے وہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں, کانفلکٹ بڑھ رہا ہے. اور جب ٹیررزم کی ہم بات کرتے ہیں تو مشرق وسطی میں ٹیررزم کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں
جی,
لیکن اس میں ایک یہ بھی ہے جو فلسطین کا مسئلہ ہے. کیونکہ جب وہاں پہ نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح بلیٹنٹلی اوپنلی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ایک ملک جو ہے زمین کے اوپر تلا ہوا ہے, وہ جو فلسطینیوں کو کچلتا جا رہا ہے, تو اس سے بھی نفرتیں ریزنٹمنٹس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں.
اچھا,
اس لیے فلسطین کا مسئلہ حل کرنا, میرا خیال ہے ٹرمپ چاہتے ہیں واقعی کہ مشرق وسطی میں امن آئے اور ٹیررزم کا مسئلہ ختم ہو, تو پھر فلسطین کا جو کور مسئلہ ہے ایک تو ان کو وہ ختم کرنا پڑے گا, دوسرا یہ جو دڑانے ڈال رہے ہیں, ابھی انہوں نے تقریر میں نے ان کی پوری سنی, انہوں نے ایران کو سنگل آؤٹ کیا اور ان کو سنگل آؤٹ کرتے چلے گئے. دیکھیے پھر آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جو اتحاد بنا ہے یہ امریکہ کی قیادت میں ایک خاص مقصد کے لیے بنا ہے, تو اگر روس والے کل 5-6 ملکوں کو اپنے ساتھ ملا لیں اور وہ اپنا اتحاد بنا دیں تو وہ وہاں پہ تو مشرق وسطی میں بجائے امن کے آپ نے فساد شروع کر دیا وہاں پہ. اس لیے ان کو اس طرح کی تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی جس میں یہ ایک ملک کو سنگل آؤٹ کرتے, اور آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا تھا ویژولی جو باڈی لینگویج ہے, جس طرح پاکستان کے وزیر اعظم ہیں یا افغانستان کے صدر ہیں یا ترکی والے, وہ بڑے انیزی فیل کر رہے تھے, اور یا سینٹرل ایشین ریپبلکس وغیرہ, کیونکہ وہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ اس قسم کی یہ اتحاد بنائیں اور لڑائیاں وہاں پہ شروع کروا دیں مشرق وسطی میں, خاص طور پہ گلف میں اور سعودی عرب کو آگے کر کے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ نانس ان کی جو تقریر بھی تھی اور جو فلسطین کا بھی مسئلہ ہے, یہ سلجھنے کی بجائے یہ زیادہ انہوں نے الجھا دیا ہے, اور اس لیے آگے اب چل کے جو بھی حالات بنتے ہیں وہ دیکھیں گے, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بہتری کی ہم امید رکھ سکتے ہیں.
اچھا,
ایٹ لیسٹ یہ جو ٹور ہے.
جی, ایک سوال میرا اور ہے, آپ نے ابھی روس کا بھی تذکرہ کیا ہے, میں پہلے بھی یہ ڈاکٹر خالد المائنہ سے جب بات کر رہا تھا یہ سوال کیا تھا کہ روس نے بھی اپنی دو کانفرنسیں کی ہیں, ایک چیچنیا میں اور ایک قزاقستان میں, اور ظاہر ہے کہ وہ بھی انہوں نے اس میں مسلمان ملکوں ایران وغیرہ سب اس میں شامل تھے, تو کیا یہ اب یہ مسلمانوں کو بھی دو بلاک اس طرح سے آپ کے خیال میں وجود میں آ سکتے ہیں؟
دیکھیے بالکل آپ نے بجا کر یہ کہ زگ زیگ ہو رہا ہے. افغانستان میں روس نے کانفرنس, ایک پیس کانفرنس بلائی جس میں پاکستان بھی شامل تھا, اس میں ایران بھی شامل تھا, اس میں ترکی بھی شامل تھا, اس میں سینٹرل ایشین ریپبلک بھی شامل تھی. پھر جب انہوں نے شام کے اوپر آستانہ قازقستان میں اجلاس بلایا تو اس میں ایران اور ترکی شامل تھے. تو بالکل, اور دیکھیے جب آپ سنگل آؤٹ ایران کو آپ پرے کر دیں, عراق کو بھی پرے کر دیں, شام کو بھی پرے کر دیں, لبنان کو بھی, کیونکہ حزب اللہ کے خلاف بھی انہوں نے بہت بات کی ہے صدر ٹرمپ نے ابھی 5 منٹ پہلے, اس کو بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سارا, اور وہ حصہ ہے لبنان کا, بہت اہم حصہ ہے. تو جب آپ ان سارے ملکوں کو پرے کر دیتے ہیں اور ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو پھر روس تو اس ویکیوم کو بھرے گا, اور روس بھی اپنا پھر جو بلاک جو انہوں نے شاید نہ بھی بنانا ہو لیکن اب ان کو بنانا پڑے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ کولڈ وار جو ایرا ہے کیا ہم اس میں واپس جا رہے ہیں؟ یہ ہمیں پھر سے 1960 میں اور 1950 میں لے جا رہے ہیں جہاں پہ ایک شدید قسم کی کشمکش ہوتی تھی جو سوویت یونین اس زمانے میں تھا, اب روس ہو گیا ہے اور امریکہ کے, اور پھر ان کے ایلائز کا ایک نیٹ ورک تھا. تو یہ تو کوئی علاقے کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ تو ڈیسٹیبلائز کرے گا. اور اس میں جو ایک تیسرا عنصر آ گیا جو اس زمانے میں نہیں تھا, داعش کا, تو تقویت تو ان کو ملے گی, کیونکہ اگر یہ اس طرح کی کھینچا تانی, دیکھیے جب یہ داعش کو حزب اللہ کے ساتھ ملائیں گے یا داعش کو یہ ملائیں گے حماس کے ساتھ, تو پھر یہ پورا ٹیررزم کا جو مفہوم ہے اسی کو یہ کنفیوز کر رہے ہیں. تو پھر اتنا کنفیوز کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ اصل ٹیررسٹ کون ہے, اور جو سیاسی ٹیررسٹ جو انہوں نے نام لیے تو سیاسی, تو وہ کون ہے؟ تو یہ تو پھر بجائے کہ آپ جو اصل ٹیررزم ہے, جو اصل داعش والے ہیں یا القاعدہ والے ہیں, ان کو ایک ہی لائن میں ڈال دیا جائے دوسروں کے ساتھ, تو میرا نہیں خیال اس طرح افیکٹولی ٹیررزم کو آپ ڈیل کر سکیں گے. اور جیسے ہم نے پہلے روس کی بات کی, یقیناً روس تو اپنا بلاک بنائے گا.
بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات آپ کا. سامعین, ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ مسعود عبدالی صاحب موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. صدر ٹرمپ کا جو دورے کا اگلا مرحلہ ہے فلسطین اور اسرائیل اور ویٹیکن کے بعد, وہ جائیں گے برسلز جہاں وہ نیٹو کے اجلاس میں شرکت کریں گے, اور پھر وہ جائیں گے اٹلی جہاں پر وہ تاور مینا میں جو سسلی کا ایک جزیرہ سسلی کا ایک حصہ ہے وہاں پر وہ G7 کی کانفرنس میں شرکت کریں گے. لیکن پہلے ایک بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. مسعود عبدالی صاحب, جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ پڑھ بھی چکے ہیں اور آپ لکھ بھی چکے ہیں اس پر, کہ اب اسرائیل کے دورے کے بعد دو ویٹیکن کا دورہ ختم کر کے صدر ٹرمپ جائیں گے نیٹو کے اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز. یہ وہی نیٹو ہے جس کے بارے میں وہ ایک زمانے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ آبسولیٹ ہو گئی, لیکن پھر بعد میں انہوں نے اپنا موقف, جیسے مسلمانوں کے حوالے سے تبدیل ہوا تھا ایسے یہاں بھی تبدیل ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اجلاس کی کیا سگنیفیکینس ہوگی جس میں شرکت کریں گے, خاص طور پہ ایک ایسی صورتحال میں جبکہ روس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نیٹو اتحاد کو کمزور سے کمزور تر کر دینا چاہتا ہے, اور ظاہر ہے کہ امریکہ ایک بڑی قوت کی حیثیت کو سپورٹ کرتا ہے, اس کے بانیوں میں سے ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا صورتحال بننے والی ہے؟
شکریہ جعفر صاحب. جیسا حسنات صاحب نے فرمایا اپنے تجزیے میں, ایک بہت بڑا مسئلہ جو ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں اور پھر اس کے بعد اب جلدی اپنی پالیسی بدل لیتے ہیں. جو کچھ مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے کہا, تو ایک بات تو میں یہ سے پہلے کہ میں اس پر آؤں, نیٹو پر آؤں, کہ جو کہتے ہیں کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے, تو جو بات انہوں نے کہی مسلمانوں کے بارے میں وہ مسلمان بھول تو نہیں سکتے. تو اتنی آسانی سے اس طرح, دوسری بات یہ جو خطاب کوئی نئی چیز نہیں تھی, آپ نے یاد ہوگا 2009 میں
دیکھیے نا کہنے میں, اس میں انتخابی مہم کے دوران بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں.
اوباما نے اسی طرح تقریر کی تھی قاہرہ میں. بہرحال اب میں آتا ہوں نیٹو کے اوپر. دیکھیے نیٹو کے بارے میں معاملہ یہی ہے کہ بہت ہی اپنی ابتدائی مہم کے آغاز سے ان کا سارا زور جو تھا وہ اس بات پر تھا کہ نیٹو ایک ہم پر بوجھ بنے. بار بار ان کا کہنا یہ تھا, نیٹو کے مخالف ان مان لیتے کہ ان کا خیال تھا, کہتے تھے کہ یہ فرسودہ ہو گیا, آبسولیٹ ہو گیا معاہدہ, یہ معاہدہ وہ ہے جو ہم پر بوجھ بنا ہوا ہے, اور اس کے جو اتحادی ہمارے وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھاتے بلکہ انہوں نے اپنے دفاع کی ذمہ داری ہمارے سر پہ تھوپ دی ہے اور یہ ہم پر ایک بڑا بوجھ بنا ہوا ہے. اور اس میں تھوڑی سی یعنی ان کی شکایت میں تھوڑی سی حقیقت بھی ہے,
تھوڑی سی بڑی حقیقت تھی, اس لیے کہ دیکھیں نا زیادہ تر برڈن جو تھا فائنینشیل برڈن وہ امریکہ برداشت کرتا تھا.
میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ صرف دو ممالک ہیں, چار ممالک یعنی ہیں برطانیہ, یونان اور دو چھوٹے اور ممالک, مجھے ان کا نام یاد نہیں, یہ وہ ہیں. یہ کیونکہ اس کے چارٹر میں یہ تھا نیٹو کے تمام ممالک اپنے جی ڈی پی کا 2% کم از کم خرچ کریں گے دفاع کے اوپر. اس کے اوپر صرف برطانیہ, یونان اور دو چھوٹے ممالک, مجھے نام ان کا یاد نہیں, یہ جو ہے 2% کے قریب یا 2% زیادہ خرچ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دو ممالک اور ہیں, ترکی اور فرانس, جو 2% کے قریب ہیں 1.9, اور امریکہ 3.5% خرچ کرتا ہے. باقی سارے کے سارے ممالک 1% یا اس سے بھی کم خرچ کرتے ہیں. مثال کے طور پر جرمنی جو ہے وہ تقریباً 0.9% خرچ کرتا ہے, 9% خرچ کرتا ہے. تو یہ معاملہ جو تھا یعنی یہ ان کا
شکایت جائز تھی, بالکل
جائز شکایت تھی. اس کے بعد اصل میں ایک اور مزید یہ بات ہوگی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہونی تھی غالباً اپریل میں, اور اسی دوران جو ہے وہ چینی صدر کو آنا تھا امریکہ, تو انہوں نے اس زمانے میں یہ وزارت خارجہ نے کہا کہ ٹیلرسن جو ہے وہ شریک نہیں ہوں گے وزارت خارجہ کے اجلاس میں نیٹو کے. لیکن اس کے بعد انہوں نے نیٹو نے اپنا اجلاس ایک ہفتہ پہلے کر لیا, یعنی 31 غالباً مارچ کے آخر میں کر لیا, تو پھر ٹیلرسن شریک ہو گئے. اس کے بعد پھر جرمن چانسلر صاحبہ جب تشریف لائیں تو پھر دوبارہ انہوں نے ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ اچھے الفاظ کہے نیٹو کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ ہاں نیٹو جو ہے وہ دہشت گردی معاملے پرن نظر آتی ہے, لہٰذا ہم اس کا ساتھ دیں گے. اس کے بعد اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کے جنرل سیکرٹری صاحب تشریف لائے امریکہ, جین اسٹولنبرگ جو ہیں, تو انہوں نے پھر یعنی 12 اپریل کو تو انہوں نے دوبارہ ان سے اچھی بات کی, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیٹو میں کافی تبدیلی آئی ہے اور نیٹو جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کری ہے, دہشت گردی کے بارے میں اس کا مجھے خاصا بہتر نظر آتا ہے, تو لہٰذا ہم اس کا ساتھ دیں گے. اب جو جو معاملہ ہو رہا ہے کہ اب وہ جا رہے ہیں واپس, پھر ایک اور جو ہوا معاملہ کہ جو نیگیٹو ہوا نیٹو کے متعلق سے, کہ نیٹو کے دو بڑے مخالف تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ نیدرلینڈ کے گیریٹ وائلڈر اور فرانس کی لاپل صاحبہ, ان دونوں کے نواز ان کو بہت زبردست سپورٹ کیا, دل سے سپورٹ کیا ہمارے ٹرمپ صاحب نے ان دونوں کی انتخاب مہم میں. تو اب لیکن جو صورتحال ہو رہی ہے کہ اب جس کانفرنس میں جا رہے ہیں اس میں تقریباً تین نئے یعنی افراد ہوں گے اس سرائی کانفرنس میں, ایک تو نیدرلینڈ کے وزیر اعظم جو نیا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, تو پڑھا رہے لیکن وہ نیا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں, پھر وہ فرانس کے صدر ہوں گے جو میکرون صاحب, وہ بھی منتخب ہو کر کے آئے ہیں, اور ٹرمپ, تو یہ تین افراد نئے آئیں گے. تو بظاہر اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنی رائے بدل چکے ہیں, جیسے مسلمانوں کے بارے میں رائے میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے, اس طرح نیٹو کے بارے میں رائے میں تبدیلی آئی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو گھر کے اندر ملک کے اندر بہت بڑی مزاحمت کا سامنا ہے, کئی اسکینڈل بنے ہوئے ہیں, کئی مسائل ہیں. تو اس موقع پہ میرا خیال ہے کہ وہ نئی ویو کریٹ نہیں کریں گے, وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے یعنی اس میں درار پڑے ان کے اتحاد میں, اور خیال یہی ہے کہ وہ اسی طرح کی باتیں کریں گے جو ٹیلرسن نے کی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں, ہم اس اتحاد کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں, ہم اس کے لیے مخلص ہیں, لیکن ہمارے اتحادیوں کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے.
اچھا.
تو ظاہر کی شرط نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر وہ روایتی تقریر کریں گے اور دوبارہ داعش کے خلاف لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے علاوہ ان کا زور اس بات پر بہت زیادہ ہوگا کہ تمام اتحادی جو ہیں اپنی ذمہ داری پورے کریں نیٹو کے خرچ کے اعتبار سے.
اور ظاہر ہے کہ نیٹو کا مستقبل جو ہے اب وہ جو پہلے مخدوش نظر آتا تھا اب وہ محفوظ نظر آتا ہے.
وہ دیکھیں وہ تو محفوظ کی وجہ سے یعنی صرف ٹرمپ صاحب کی وجہ سے نہیں, بلکہ ان کے جو فرانس میں جو صدر ہے میکرون وہ بہت ہی پرزم ہے اس کے بارے میں, ہالینڈ جو ہے, اسی طرح برطانیہ جو ہے, پلس اس وقت جو تمام یورپی ملکوں کو اور امریکہ کو روس کی طرف سے جو سائبر انٹرفیرنس کا تعلق ہے نا, جو ہیکنگ ہو رہی ہے ابھی بھی جس طرح امریکہ میں لوگوں کا شک ہے کہ انتخابی نظام پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی روس نے, بالکل اسی طرح کا شک و شبہ جو ہے برطانیہ کو بھی ہے, فرانس کو بھی ہے, اور جرمنی کو بھی ہے, اور یہ بات اور ہالینڈ کو بھی ہے, یہ بات جو ہے بڑی یعنی کھل کے بلکہ فرانس میں کہیں بھی جا رہی ہے. ان ملکوں کو ایک طریقے سے خوف بھی اس بات کا کہ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد جو لگ رہا تھا کہ اب رویہ بدل جائے گا, اب پوٹن کے سربراہی میں گزشتہ دو سال سے روس ویسا ہی اگریسو ہو گیا ہے, ویسا ہی جارے ہو گیا ہے, ویسا ہی مضبوط ہو گیا, اور اسی طرح وہ اپنے اتحاد بنا رہا ہے. ابھی جیسے بشار صاحب ذکر کر رہے تھے افغانستان میں وہ کافی اس کی مداخلت بڑھ گئی ہے, اس نے طالبان سے بھی تعلقات قائم کر لیے ہیں, حکمت یار سے بھی اس کے تعلقات ہیں, اس کے علاوہ پاکستان ایران کو بھی لے کے چل رہا ہے, گویا ایک یعنی متوازی پالیسی امریکہ کے مقابلے میں اس کی اس میں روس میں ہے. اس کے علاوہ وہ چین کے ساتھ بھی ابھی جو ان کی کانفرنس ہوئی ہے بیجنگ میں ون بیلٹ ون روڈ کی, اس میں بھی شریک ہوا ہے اور وہ اس نے دلچسپی ظاہر کی ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ روس ایک دوبارہ ایک مضبوط قوت بن کے ابھر رہا ہے, تو اس لحاظ سے نیٹو کے حامیوں نیٹو کے جو ارکان ہیں ان کے اندر یعنی خوف کا احساس پیدا ہو رہا ہے, فکر کا احساس, خوف تو اچھا لفظ نہیں ہے اس وقت, لیکن یعنی کنسرن پیدا ہو رہا ہے ان کو, ان کے تحفظات پیدا ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ایک موو ہے سارے یورپ کے اندر, سارے نیٹو کے اندر, کہ نیٹو کو نئے سرے سے مضبوط بنایا جائے. لیکن اس میں کچھ معاملات بھی ہیں, جیسے ترکی اور امریکہ کا مسئلہ اس وقت جو ہے شام کے مسئلے کے اوپر, جن کے درمیان شدید اختلافات ہیں اور تناؤ ہے, بلکہ وہ اردوان صاحب نے تو کہا بھی ہے کہ اگر انہوں نے کردوں کی حمایت تک نہ کی تو وہ اس کولیشن سے الگ, میں نیٹو سے نہیں لیکن وہ داعش کے خلاف جو اتحاد ہے اس میں امریکہ کے ساتھ مل کے کوئی کاروائی نہیں کرے گا.
اچھا.
تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک چیلنج ہوگا جو جس کا ان کو سامنا ہوگا.
اچھا, میرے پاس وقت بہت کم ہے, مجھے ایک بات یہ اور بتائیے کہ یہ برسلز کے بعد یہ جائیں گے جزیرہ سسلی کے مقام تارمینا میں, جہاں کے G7 کی کانفرنس ہوگی, اور یہ 43rd G7 کانفرنس ہوگی. ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصے سے یہ کانفرنس چل رہی ہے, اس کی اکنامک امپیکٹ کے بارے میں ذرا سا آپ کچھ چند جملے.
نہیں, G7 کی اکنامک امپیکٹ تو وہ تو ہے ہی, بنیادی طور پہ G7 تو ہے ہی اقتصادی معاہدہ, تو یہ جو ان کی پالیسی, لیکن اس کے اندر مزہ یہ, اب ان کے اتحادی جو ہیں ان کے درمیان ان کے تحفظات پیدا ہو رہے ہیں, ان کی فرسٹ امریکہ فرسٹ پالیسی سے ایسا لگ رہا ہے کہ پروٹیکشنزم کی طرف جا رہے ہیں, یہ امریکی مارکیٹ کو امریکی بازار کو بند کرنا چاہتے ہیں اپنے اتحادیوں کے اوپر. اور وہ پھر ایک اور جو مسئلہ ہوتا ہے کہ توازن ادائیگی کے معاملے میں بہت بڑا فرق آبادی کا بھی ہے, ظاہر کہ دوسرے ملک کی آبادی کم ہے تو اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے امریکہ کی مصنوعات کے لیے, فرانس سے بڑی مارکیٹ فرانس کی مصنوعات کے لیے امریکہ ہے، اس لیے 300 ملین ہے، وہ بہت کم ہے اس کے مقابلے میں. تو یہ جو مسائل ہیں اس وقت جو جو G7 میں ان کو چیلنج ہے وہ یہ، ان کو یہ بات اعتماد میں لینا ہے اپنے اپنے ساتھیوں کو، اتحادیوں کو، کہ ان کے جو جو ان کی پالیسی پروٹیکشنزم کی، اس سے ان کے ان کے اتحادیوں کے ساتھ تجارت سے اثر نہیں پڑے گا اور امریکہ کی سرحدیں، امریکہ کے بازار ویسے ہی کھلے رہیں گے تمام مصنوعات کے لیے جو یہ ممالک تیار کرتے ہیں. کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ اس وقت جو ان ممالک میں جو تحفظ پایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اپنے بازار کو ہم پر بند کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے ان کی ظاہر ہے کہ فصلوں کی معیشت اس بات پہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو اس معاملے میں اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لینا ہوگا کہ امریکہ
اور اس تاثر کو درست کرنا ہوگا،
تبدیلی نہیں آئے گی اس زمن میں،
اور اس تاثر کو درست کرنا ہوگا. ایک آخری بات میرے پاس آپ کے لیے، ایک منٹ اور ہے پھر مجھے اگلے موضوع کی طرف جانا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ جس میں تین ابراہیمی ادیان کے جہاں اکثریت ہے وہ کا دورہ بھی شامل ہے، پھر برسلز میں نیٹو اور اس کے بعد اٹلی میں G7، اندرون ملک جن مسائل کا ان کو سامنا ہے، کیا ان پر کوئی اثر پڑے گا ان دوروں کے سبب؟
دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ یعنی پبلک اوپینین کے اعتبار سے جو ہے وہ تو شاید فرق پڑے گا کہ ان کو جو وہاں پر. لیکن دیکھیں ایک اور جو اس میں مسئلہ ہے کہ ساری باتیں سعودی عرب کا پورا دورہ جو ہے نا، یہ میرے خیال میں غیر فطری ہے. نہ اس کو مسلمانوں نے کوئی پذیرائی کوئی بخشی ہے، ان کی کوئی رائے میں تبدیلی آئی ہے ٹرمپ صاحب کے بارے میں، نہ سعودی حکمرانوں نے جو گرم جوشی کا مظاہرہ کیا وہ تو اپنی جگہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں خود امریکہ میں بھی دیکھیں کل ہی یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے چش پوشی کی ہیومن رائٹ کے تعلق سے، جمہوریت کے تعلق سے، اور تو اس لحاظ سے یعنی ایک نیگیٹو بات تو ان کی ویسے ہی شروع ہو چکی ہے امریکہ میں. دوسری بات امریکہ میں جو مسائل ہیں بالکل وہ اصل مسئلہ جو سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں جو خوفناک مسئلہ ہے، خطرناک مسئلہ ہے ٹرمپ صاحب کے لیے، وہ آبسٹرکشن آف جسٹس کا ہے. کہ انہیں انصاف کی اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے اس لیے اس کو برطرف کیا ہے قومی کو کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ روس کے خلاف تحقیقات کو روک دیں یا اس میں نرمی لے آئیں یا کم از کم جو ان کے ساتھی ہیں ان کے بارے میں وہ اہم فیصلہ نہ دیں. تو یہ بات اگر واقعی ثابت ہو گئی پھر یہ جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے
تو مطلب یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اندرونی طور پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے؟
میرا خیال ہے نہ اندرونی طور پہ نہ بیرونی طور پہ، میرا خیال عالمی سطح پہ بھی، مسلمان ملکوں کی سطح پہ بھی، مڈل ایسٹ کی سطح پہ بھی، کم از کم سعودی عرب کے دورے کا مجھے پتا ہے. ابھی دو دورے باقی ہیں ویٹیکن کے اور نیٹو کے اور G7 کے، لیکن کم از کم سعودی عرب کے حد تک میں سمجھتا ہوں ان کا دورہ نہ مسلمانوں کا وہاں مطمئن کرنے میں کامیاب رہا ہے دنیا کے اندر، نہ امریکہ کی مسلمانوں سے کوئی اعتماد بڑھے گا اس کا، نہ اس کا بہت جو اندرونی مسائل ہیں اس کے حل کی طرف کوئی راستہ نہیں.
بہت شکریہ عبدالی صاحب آپ کا. اور آخر میں جناب ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں گراس ڈومیسٹک پروڈکشن کے بارے میں. ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ گروتھ فسکل ایئر 2017 میں توقع ہے کہ 5.2% رہے گا، جو کہ گزشتہ 9 برس کے دوران سب سے زیادہ ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز اقتصادی ماہر اور پنجاب انویسٹمنٹ بورڈ کی چیئرپرسن آمینہ چیمہ صاحبہ موجود ہیں. محترمہ یہ فرمائیے کہ آپ یہ جو رپورٹ ہے ورلڈ بینک کی، کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اوور آل پاکستان کی گروتھ ریٹ کے لیے ہے یا کچھ پرٹیکولر علاقوں کے حوالے سے ہے؟
السلام علیکم جی.
جی وعلیکم السلام.
جی گروتھ ریٹ جو ہے پاکستان کی وہ تو اگر آپ دیکھیں کہ اوور آل ہی بڑھ رہی ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ابھی کنسنسس ہونے والا ہے اور اس کے بعد ایسٹیمیٹ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان دنیا کے سکس لارجسٹ پاپولیشن آف دا ورلڈ ہو جائے گا. تو جب اتنی بڑی پاپولیشن بیس ہو اور گروئنگ مڈل کلاس ہو تو جی ڈی پی میں رائز جو ہے وہ بہت اس کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے. سیکنڈلی یہ کہ جو میں تو پنجاب کے بیکاز آئی واز دی سی او پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ، تو میں اسی کے بارے میں زیادہ کامنٹ دے سکتی ہوں کہ چونکہ پنجاب میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے جابس کریشن کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، تو اس میں یہ کوئی اتنی سرپرائزنگ بات نہیں ہے اور یہ بہت ایک اچھا ٹرینڈ ہے. اس پہ بہت زیادہ چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف نے پرسنلی کام کیا، جو ایجنڈا سیٹ کیے فار دی اکنامک ڈیولپمنٹ گروتھ فار 2018 تک گولز جو تھے ان کو اچیو کرنے کے لیے. تو اس کا ایک یہ ٹرینڈ جو ہے آپ کو اور اس کا
ریزلٹ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں.
اچھا ایک بحثیت اقتصادی ماہر کے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ گروتھ بڑھ رہی ہے 5.2 ہو رہی ہے 9 سال میں سب سے زیادہ ہے, تو اس کا جو پھل ہے اس کا جو فروٹ ہے وہ عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچتا؟ مہنگائی وہی ہے, لوگوں کی آمدنی کم ہے, اس کا کیا سبب ہے؟
اس کا تو ریزن یہ نا کہ جی جو آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس سے پاپولیشن گروتھ, آپ کی جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, تو اور اسی میں آپ نے جب ساری چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے تو پھر تو مہنگائی بھی بڑھے گی. جب آپ کے پاس پروڈکشن آپ کی یا آپ کی جو پروڈیوس ہے وہ اس لیول پہ بڑھ رہا ہے جس لیول پہ پاپولیشن گروتھ بڑھ رہا ہے, یہ کوشچنز ہیں جن کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی جواب دیتے ہیں اس سوال کا کہ اس میں آپ کی ریشو جو ہے اس میں ڈسپیرٹی ہے.
اچھا دوسرے یہ کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پنجاب میں آپ ظاہر ہے کہ وہاں پر جو انویسٹمنٹ بورڈ ہے اس کی چیئرپرسن اور آپ اس کے لیے کام کر رہی ہیں, تو پاکستان کے جو بقیہ صوبے خاص طور پر جو پسماندہ صوبے ہیں جیسے بلوچستان ہے یا کے پی ہے, وہاں کے بارے میں بھی کوئی کچھ آپ فرمائیں گے کہ وہاں پر گروتھ کے جو ثمرات ہیں وہ کیوں نہیں پہنچتے ہیں؟
بہت زیادہ ہے, اگر آپ دیکھیں تو سی پیک کا اس وقت سب سے زیادہ کام جو ہو رہا ہے وہ بلوچستان میں ہو رہا ہے. سب سے زیادہ جو سی پیک کے جو 4 پلرز ہیں اس میں جو مین ہے وہ ایک گوادر پورٹ ہے, اور جتنی وہاں پہ کانٹریکٹس مل رہے ہیں, کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں, لینڈ پرائز رائز ہو رہا ہے, تو اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ بلوچستان سے سب سے بڑا ہمارا ذخیرہ مائنز اینڈ منرلز, تو یہ ان وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں اس کو کس حد تک وہ سیل کر سکتے ہیں, مارکیٹ کر سکتے ہیں, کس حد تک وہ ایسے کانٹریکٹس لا سکتے ہیں اور فورن انویسٹمنٹ کو لا سکتے ہیں, ان کو اپنی حکمت عملی تو خود تیار کرنی ہے.
تو فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں اتنی کم مقدار میں کیوں آ رہا ہے؟
ایک تو یہ کہ یہ مس کنسپشن ہے کہ کم مقدار میں آ رہا ہے. آپ ٹرینڈ دیکھیں کہ گلوبلی فورن انویسٹمنٹ کہاں کہاں جا رہا ہے, اس صرف پنجاب میں ہی پچھلے سال میں اوور 5 ملین $ تو صرف پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ادارہ لے کے آیا. اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر بڑے جو بزنس مین ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ اپنے طور پہ بھی خود بہت زیادہ کام کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا ایک پرسنل اسٹیک ہے اور اس میں بہت زیادہ آیا. آپ دیکھیں کہ کوکو کولا کمپنی جو ایک ملٹا نیشنل, اس کا سب سے بڑا جو ایشیا کا پلانٹ ہے وہ اس وقت لاہور میں ہے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک سیکنڈ پلانٹ ملتان میں لگایا اور $250 ملین کی انویسٹمنٹ کی. اس کے علاوہ چین کی کمپنیوں نے کی, ترکی کی اور کمپنیوں نے کی. تو یہ کہنا کہ کم آ رہا ہے, یہ ایک آف کورس ہمارے سیکورٹی کا بڑا ایشو تھا جس پہ, لیکن ضرب اثر کے بعد اور ایک گلوبل پرسپشن ہے وہ بھی گریجولی چینج ہو رہی ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر آئی تھنک جو تھا کہ جو انفراسٹرکچر آپ کا ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا, جس پہ ہمارے جو صوبے کے وزیر اعلی ہیں ان کا تو بہت زیادہ انحصار ہے, فوکس ہے, اور اس پہ بہت زیادہ, کیونکہ ورلڈ بینک کے اگر آپ رپورٹس بھی پڑھیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جن جن ڈیولپنگ کنٹریز میں کام ہوا ہے اس میں حکومتوں کا کام بیسک انفراسٹرکچر دینا ہے. اب ہمارے یہاں سب سے زیادہ پنجاب میں جو زور ہو رہا ہے وہ انڈسٹریل اسٹیٹس کا ہو رہا ہے, اگین وہ سی پیک کا ایک حصہ ہے, اور اس میں پھر جاب اپرچونیٹیز بڑھنے کا چانس, خوشحالی آنے کا, آپ کے ایکسپورٹس بڑھنے کا کافی زیادہ ہے.
ایک آخری بات 30 سیکنڈ ہے میرے پاس, کہ یہ جو 5.2 گروتھ بتا رہے ہیں اس سے کتنا فرق پڑے گا آنے والے دنوں میں؟ 30 سیکنڈ ہے میرے پاس.
جی کافی فرق پڑے گا, گریجول گروتھ دیکھیے کہ بجائے کہ پیچھے جانے کی آپ کا ایک اچھا جمپ ہوا ہے. آئی تھنک پچھلے سال میں گروتھ ریٹ جو تھا وہ اس سے کافی بنسبت پچھلے کئی سالوں میں کم تھا, اور یہ ایک سال نہیں ہے, پچھلے 3 سال کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ہمیں اتنا اچھا گروتھ ریٹ مل رہا ہے, اور اس کو مزید آگے بڑھانے کا اس وقت پلان ہے.
بہت شکریہ آپنا صاحبہ آپ کا, اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اسفر امام, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.